بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے اب ہم اس کی کہانیوں کی طرف چلتے ہیں. کہانی نمبر 31, درخت خرما. ایک انصاری کے باغ میں سمرتا بن جندب نے خرمے کا ایک درخت لگا رکھا تھا. اس انصاری کا رہائشی مکان اسی باغ میں تھا جس میں اس کے بیوی بچے رہا کرتے تھے. سمرا کبھی کبھی پیڑ کی دیکھ بھال کے لیے یا خرما چینی کی غرض سے اس باغ میں آیا کرتا تھا, اور اسلامی قانون کے مطابق سمرا کو اس انصاری کے گھر میں آمد و رفت کا حق حاصل تھا تاکہ وہ اپنے پیڑ کی نگہبانی کر سکے. سمرا اپنے پیڑ کی نگہبانی کے لیے اس انصاری کے گھر میں انتہائی لاپرواہی کے ساتھ درانہ گھس جایا کرتا تھا, اور گھر میں داخل ہوتے وقت اس کی نگاہ گھر کی دوسری چیزوں پر بھی پڑا کرتی تھی. ایک بار گھر کے مالک نے سمرا سے درخواست کی کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے وقت اسے لاپرواہی سے کام لینا نہیں چاہیے, اور مناسب تو یہ ہے کہ وہ آواز دے کر گھر کے اندر داخل ہوا کرے. سمرا نے اس مرد انصاری کی درخواست قبول کرنے سے انکار کر دیا. گھر کا مالک مجبوراً رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنی شکایت بیان کرتے ہوئے کہنے لگا, یہ شخص انتہائی لاپرواہی کے ساتھ میرے گھر میں درانہ داخل ہو جایا کرتا ہے. آپ اس سے کہہ دیں کہ گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے اپنی آمد کی اطلاع دے دیا کرے تاکہ میرے گھر والے اس کی نظروں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا کریں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمرا کو طلب کیا اور اس سے ارشاد فرمایا, فلاں شخص کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو بغیر اطلاع دیے ہوئے اس کے گھر میں گھس جایا کرتا ہے, اور اس کے گھر والوں کو تو ایسی حالت میں دیکھ لیا کرتا ہے جو اس کو قطعی ناگوار ہے. لہٰذا آئندہ اس شخص کے مکان میں داخل ہونے سے پہلے آواز لگا کر اپنی آمد سے ان لوگوں کو مطلع کر دیا کر. کسی کے گھر میں بغیر اس کی اجازت حاصل کیے ہوئے نہ داخل ہونا چاہیے. سمرا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے راضی نہ ہوا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا, اچھا, اگر میری یہ بات قابل قبول نہیں ہے تو پھر تو اپنے درخت کو فروخت کر دے. وہ شخص اس بات پر بھی راضی نہ ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کی قیمت کچھ اور بڑھا دی, پھر بھی وہ اپنی ضد پر ڈٹا رہا اور کسی بھی قیمت پر اس درخت کو بیچنے کے لیے قطعی آمادہ نہ ہوا. رسول مقبول نے ارشاد فرمایا, اگر تو یہ کام کر لے تو بہشت میں بھی تیرے لیے ایک پھلدار درخت حاصل ہو جائے گا. ان تمام باتوں کو سننے کے بعد بھی وہ شخص درخت فروخت کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوا اور اپنی اس ضد پر ڈٹا رہا کہ نہ میں اس درخت کو فروخت کروں گا اور نہ ہی اس باغ میں داخل ہوتے ہوئے وقت باغ کے مالک سے پہلے اجازت حاصل کر لوں گا. ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو ایک نقصان پسند اور سخت گیر آدمی ہے, اور اسلام میں کسی کو پریشان کرنے یا نقصان پہنچانے کا قطعی حق نہیں ہے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, جاؤ اور خرمے کے درخت کو باہر نکال کر پھینک دو. چنانچہ یہ لوگ وہاں پہنچے اور لازم ہدایت کے مطابق سارا کام انجام دیا. اس کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمرہ سے کہا, جاؤ, کھیت موجود ہے, تمہارا جہاں دل چاہے وہاں اس درخت کو استعمال کرو. کہانی نمبر 32, ام سلمہ کے گھر میں. اس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں تھے. تقریباً آدھی رات گزر چکی تھی کہ ام سلمہ کی آنکھ کھل گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں ہیں. انتہائی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں وہ سوچنے لگیں کہ آخر ماجرا کیا ہے. چنانچہ عورتوں کی مخصوص عادت اور حسادات زنانہ کے تحت انہیں یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ آؤ پتہ لگائیں کہ رسول خدا کہاں چلے گئے. وہ اپنے بستر سے اٹھیں اور ان کی تلاش کرنے لگی. انہوں نے دیکھا کہ رسول گھر کے تاریک گوشے میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہیں اور گریہ و زاری کے عالم میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یوں فریاد کر رہے ہیں، اے پروردگار عالم، تو نے جو عمدہ نعمتیں اور اچھی چیزیں مجھے عطا کی ہیں انہیں مجھ سے واپس نہ لے، اے خدا مجھے دشمنوں اور حاسدوں کی شماتت سے محفوظ رکھ، اے مالک کے کائنات تو نے مجھے جن برائیوں سے دور رکھا ہے ان کی طرف کبھی نہ لے جا، اور اے دو جہاں کے مالک ایک ایک لمحے کے لیے مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ جملے سن کر ام سلمہ کانپنے لگی، ان کے پیروں میں اتنی طاقت باقی نہ رہ گئی کہ کچھ دیر اور کھڑی رہ سکے، چنانچہ وہ ایک گوشے میں بیٹھ گئیں اور ان پر بے تحاشا گریہ طاری ہو گیا۔ ام سلمہ کی گریہ زاری کی آواز بڑھتی چلی گئی، آخرکار رسول اکرم ان کے پاس تشریف لائے، ان سے دریافت کیا، ام سلمہ کیوں رو رہی ہو؟ آخر اس گریہ زاری کا سبب کیا ہے؟ کیوں نہ گریہ کرو، اللہ کے نزدیک آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے، آپ اس کی ذات سے قریب ہیں اور عہدۂ رسالت پر بھی فائز ہیں، پھر بھی خوف پروردگار سے آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ اس سے یہ فریاد کر رہے ہیں کہ ایک پل کے لیے بھی وہ آپ سے غافل نہ ہو۔ بس آپ جو بھی اندازہ لگائیں کہ مجھ جیسے لوگوں کی حالت کیا ہوگی۔ اے ام سلمہ، میں کیسے پریشان نہ ہوں اور کیسے مطمئن رہوں؟ یونس پیغمبر کو ایک لمحے کے لیے ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا تو ان کے سر جو مصیبت آنی تھی وہ آ پڑی۔ کہانی نمبر 33، کالا بازار۔ کثرت عیال کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ضروریات زندگی میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا تھا، چنانچہ خانگی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے انہیں تجارت اور دیگر ذریعہ معاش کی فکر دامنگیر ہوئی۔ انہوں نے 1000 دینار کی رقم اپنے غلام مصادف کے حوالے کرتے ہوئے اس سے کہا، یہ 1000 دینار لو اور تجارت کی غرض سے مصر کے سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ مصادف نے اس رقم سے مصر کے بازار میں زیادہ بکنے والی چیزیں خریدی اور تاجروں کے قافلے کے ساتھ مصر کی جانب روانہ ہوا۔ جیسے ہی یہ لوگ مصر کے قریب پہنچے، ان کی ملاقات تاجروں کے ایک دوسرے قافلے سے ہوئی جو مصر سے واپس آ رہا تھا۔ دونوں قافلے کے تاجروں نے ایک دوسرے کی مزاج پرسی کی اور گفتگو کے دوران انہیں یہ معلوم ہوا کہ جو تجارتی سامان ان کے پاس موجود ہے وہ مصر کے بازار میں بالکل نایاب ہے۔ دولت مند تاجر یہ خبر سنتے ہی اپنی خوشی قسمتی پر فخر کرنے لگے، انہیں اندازہ تھا کہ ان کا تجارتی مال عام لوگوں کی ضرورت میں کام آنے والا ہے، لہٰذا بازار میں اس مال کی کمی کی وجہ سے لوگ ان کے سامان کو زیادہ سے زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے مجبور ہیں، اس طرح انہیں اپنے مال کی ممانگی قیمت مل جائے گی۔ چنانچہ سبھی تاجروں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ 100% منافع سے کم میں اپنا مال نہ فروخت کریں گے۔ جیسے ہی یہ لوگ سرزمین مصر میں داخل ہوئے، انہیں فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ راہ میں ملنے والی اطلاع بالکل سچ ہے۔ باہمی عہد و پیما کی روح سے ان تاجروں نے کالا بازاری کا ماحول پیدا کر دیا اور کسی نے بھی دگنی قیمت سے کم میں اپنا مال فروخت نہ کیا۔ چونکہ بازار میں اس مال کی کمی تھی اور ضرورت زیادہ، لہٰذا کچھ ہی دنوں میں ان کا سارا مال دگنا قیمت پر بھی فروخت ہو گیا۔ دیگر تاجروں کی طرح مصادف بھی 1000 دینار خالص منافع لیے ہوئے مدینہ واپس آ گیا۔ وہ خوشی خوشی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور 1000 دینار کی 2 تھیلیاں ان کے سامنے رکھ دی۔ امام نے مصادف سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مصادف نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان میں سے ایک وہ سرمایہ ہے جو آپ نے میرے سپرد کیا تھا اور دوسری تھیلی میں منافع کی رقم ہے جو اصل سرمایہ کے برابر ہے۔ امام نے کہا، مصادف، منافع تو بہت زیادہ ہے، ذرا بتاؤ تو کہ اتنا زیادہ منافع تم لوگوں کو کیسے حاصل ہو گیا؟ معاملہ یہ ہے کہ مصر کے قریب پہنچنے کے بعد ہم لوگوں کو اطلاع ملی کہ بازار مصر میں اس مال کی شدید کمی ہے جو ہم لوگوں کے پاس ہے، لہٰذا ہم لوگوں نے آپس میں یہ عہد کر لیا کہ 100% منافع سے کم میں اپنا مال نہ فروخت کریں گے۔ پھر ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا اور 100% فائدے پر اپنا مال فروخت کر کے واپس چلے آئے۔ سبحان اللہ، تم لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے، تم لوگوں نے یہ عہد کیا کہ مسلمانوں کے درمیان کالا بازاری کا ماحول پیدا کرو گے، اور تم لوگوں نے باہم یہ قسم اٹھائی کہ 100% منافع سے کم قیمت پر اپنا مال نہیں فروخت کرو گے۔ نہیں، میں ایسی تجارت اور ایسے منافع ہرگز پسند نہیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے ایک تھیلی اٹھائی اور کہا، یہ میری پونجی ہے۔ دوسری تھیلی اسی جگہ پڑی رہنے دی اور کہا، اس دوسری تھیلی سے جس میں 100% منافع کی رقم ہے میرا قطعی اور کوئی سروکار نہیں ہے۔ پھر امام جعفر صادق نے مصادف کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے مصادف، حلال روزی کے مقابلے میں تلوار چلانا آسان ہے، یعنی تلوار چلانا آسان ہے مگر حلال روزی حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ کہانی نمبر 34، قافلے سے بچھڑا ہوا۔ رات کی تاریکی میں ایک نوجوان کی درد بھری آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کے منہ سے بار بار اماں کی فریاد نکل رہی تھی، گویا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی مجھے میری ماں کے پاس پہنچا دے۔ دراصل اس کا بوڑھا اور لاغر اونٹ قافلے کے پیچھے رہ گیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تھوڑی دیر تک چلنے کے بعد اونٹ بالکل تھک کر چور ہو گیا اور ہر طرح کی کوشش کے باوجود وہ آگے نہ بڑھا۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان پریشان ہو گیا اور اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ آخرکار وہ اونٹ کی پیٹ پر کھڑا ہو کر نالہ و فریاد کرنے لگا۔ اسی اثنا میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو ہمیشہ قافلے کے پیچھے چلا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی بوڑھا یا کمزور آدمی قافلے سے بچھڑ جائے تو وہ تنہا اور بے سہارا نہ رہ جائے، دور سے اس نوجوان کے نالہ و فریاد کی آواز سن لی۔ چنانچہ جب نوجوان کے قریب پہنچ گئے تو اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں جابر ہوں، آخر اس قدر خوفزدہ اور پریشان کیوں ہو؟ یا رسول اللہ، میرا اونٹ تھکاوٹ اور کمزوری کی وجہ سے زمین سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا اور قافلہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تیرے پاس عصا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں ہے، لا مجھے دے دے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصا کے سہارے اس اونٹ کو حرکت دی، اونٹ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھر بٹھا دیا اور اس کی رکاب اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے جابر سے کہا، سوار ہو جاؤ۔ جابر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر رسول مقبول کے ہمراہ چل پڑے۔ اس بار جابر کا اونٹ قدرے تیز رفتاری کے ساتھ چل رہا تھا۔ پیغمبر اسلام راستے میں نہایت محبت آمیز الفاظ میں جابر سے گفتگو کرتے رہے۔ جابر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے تقریباً 35 مرتبہ پروردگار سے اس کی بخشش کی دعا مانگی۔ راستے میں پیغمبر اسلام نے جابر ابن عبداللہ سے سوال کیا، تمہارے کتنے بہن بھائی ہیں؟ یا رسول اللہ، میری 7 بہنیں ہیں اور کوئی بھائی نہیں، بلکہ میں اکیلا ہوں۔ تم نے اپنے باپ کا سارا قرض ادا کر دیا، کچھ باقی ہے؟ نہیں، ابھی کچھ لوگوں کا مطالبہ باقی ہے۔ بس مدینہ واپس آنے کے بعد تم ان لوگوں سے ادائیگی قرض کے بارے میں بات کر لینا، اور جب خرمہ چینی کا موقع آ جائے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ بہت اچھا، تم نے شادی کر لی؟ جی ہاں۔ کس لڑکی سے شادی کی ہے؟ میں نے فلاں بنت فلاں کے ساتھ شادی کی ہے، وہ مدینے کی بیوہ خواتین میں سے ایک ہیں۔ आखिर तुमने कंवारी लड़की से शादी क्यों नहीं की? तुम जैसे कमसिन जवान के लिए दोशीज़ा ज़्यादा मुनासिब होती। या रसूल अल्लाह, मैं चंद जवान और ना तजर्बेकार लड़कियों का भाई हूँ, इसलिए जवान और बेतजर्बा खातून से शादी करना मुनासिब नहीं समझा। और मसलहत वक्त का एहसास करते हुए एक अक्लमंद और तजर्बेकार बेवा खातून से शादी कर ली। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। ये ऊँट कितने रुपए में खरीदा है? 5 वकिया तला में। मेरे पास भी इतनी ही पूंजी है। मदीने आकर तुम इस ऊँट की कीमत मुझसे ले लेना। गर्ज ये के सफर खत्म हुआ और कुछ दिनों बाद सभी लोग मदीना वापस आ गए। जाबिर अपना ऊँट लिए हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि इसे इनकी तावील में दे दे। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर को देखते ही बिलाल से कहा, 5 वकिया तला जाबिर को दे दो, ये इनके ऊँट की कीमत है, और 3 वकिया तला इन्हें और दे दो ताकि अपने बाप अब्दुल्ला का कर्ज चुका दें। इसके पास साथ ये ऊँट भी इन्हें वापस कर देना कि अपने पास ही रखे रहें। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर से पूछा, कर्ज तलब करने वालों से तुम्हारी कोई बातचीत हुई कि नहीं? नहीं या रसूल अल्लाह, अभी इन लोगों से कोई गुफ्तगू नहीं हो सकी। क्या तुम्हारे बाप अब्दुल्ला जो चीज़ें मीरास में छोड़ी हैं वो इनका कर्ज अदा करने के लिए काफ़ी नहीं है? नहीं, मीरास की चीज़ें इनका कर्ज अदा करने के लिए नाकाफ़ी हैं। बस खुरमा चीनी के मौके पर मुझसे बताया। कुछ ही दिनों बाद खुरमा चीनी की फसल आ गई और जाबिर ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। वो तशरीफ़ लाए और अब्दुल्ला के ज़िम्मे जिन लोगों का कर्ज बाकी था वो सब अदा कर दिया और कुछ रकम जाबिर के घर वालों की परवरिश के लिए इनके हवाले कर दी। कहानी नंबर 35, जूते का फीता। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने दोस्तों के साथ एक अजीज की ताजियत के लिए इसके घर की तरफ चले जा रहे थे कि रास्ते में इनके जूते का फीता टूट गया और इमाम को रास्ता चलने में दुश्वारी होने लगी। उन्होंने जूता उतार कर अपने हाथ में ले लिया और नंगे पैर रास्ता तय करने लगे। ये देखते ही इमाम अलैहिस्सलाम के करीब तरीन सहाबी इब्ने अबी याफूर ने फौरन अपना जूता उतारा और इसका फीता निकाल कर इमाम की खिदमत में पेश करना चाहा ताकि इमाम जूता पहनकर चलें और वो खुद नंगे पैर रास्ता तय करें। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला इब्ने अबी याफूर की इस अकीदतमंदी हरकत से बहुत नाराज़ हुए और उनकी तरफ से अपना मुंह फेर लिया और किसी कीमत पर इस बात के लिए आमादा ना हुए कि इनका फीता लेकर अपने जूते में लगाएं। अब्दुल्ला के शदीद इसरार पर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी शख्स पर कोई मुसीबत आ पड़ी है तो इस मुसीबत और परेशानी को झेलने के लिए वही शख्स सबसे ज़्यादा बेहतर हुआ करता है जिस पर वो मुसीबत आई हो। यह कतई मुनासिब नहीं है कि अगर किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो दूसरा आदमी तकलीफ़ बर्दाश्त करे। कहानी नंबर 36, हशाम और फरसदक। दूसरी सदी हिजरी के अवाइल में अमवी हकूमत बड़े उरूज पर थी। हशाम बिन अब्दुल मलिक वली अहद हकूमत ने खाने काबा के तवाफ के बाद हर चंद कोशिश की कि हजरे अस्वद को बोसा देने में कामयाब हो जाए, मगर लोगों ने भीड़ भाड़ की वजह से वो अपनी यह ख्वाहिश पूरी ना कर सका और हजरे अस्वद के करीब पहुंचने में नाकामयाब रह गया। सभी लोग अहराम बांधे हुए थे, सबकी जबान पर जिक्र खुदा था और सभी हज्जाज एक ही किस्म के अमाल में मसरूफ थे। गर्ज ये कि सभी लोग पाको पाकीज़ा एहसास व ख्यालात में इस तरह गर्क थे कि किसी को हशाम की दुनियावी शख्सियत और समाजी वक़ार के बारे में गौर व फिक्र की फुर्सत न थी। हशाम के साथ आए हुए लोग अलबत्ता इस काम में पूरी तरह सरगर्म थे कि वली अहद सल्तनत की ज़ाती हशमत बरकरार रह जाए। ان لوگوں کی نظر میں اعمال و ارکان کا حج کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی، انہیں پروردگار کی خوشنودی کے بجائے ولی عہد کی خوشی کا زیادہ خیال تھا۔ غرض یہ کہ ہشام نے خود کو حجر اسود تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی تاکہ آداب حج کے مطابق وہ اپنے ہاتھ اس مقدس پتھر سے مس کر لے، مگر امڑتی ہوئی بھیڑ کی وجہ سے اس کی ہر کوشش بیکار چلی گئی اور مجبوراً وہ واپس لوٹ آیا۔ اس کے خوش آمدی خدمت گزاروں نے ایک اونچی جگہ پر ایک کرسی رکھ دی تھی، چنانچہ واپس لوٹنے کے بعد ہشام اس کرسی پر بیٹھ کر حج کا تماشا دیکھنے لگا۔ شام سے ساتھ آئے ہوئے لوگ اس کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور ولی عہد حکومت کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ بھی عاشقان خانہ کعقدہ کی قیدت اور ان کے ذوق و شوق کا منظر دیکھنے میں پوری طرح مصروف ہو گئے۔ اسی اثنا میں ایک ایسا خوبصورت شخص نمودار ہوا جس کے چہرے سے اس کی پرہیزگاری کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے جسم پر بھی دیگر حاجیوں کی طرح ایک سادہ لباس یعنی احرام کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے چہرے سے عبادت اور بندگی پروردگار کی جھلک مل رہی تھی۔ پہلے اس شخص نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر نہایت سکون و اطمینان قلب کے ساتھ یہ شخص حجر اسود کی جانب آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگا۔ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں کوئی کمی نہ ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ شخص حجر اسود کی طرف بڑھا، مجمع کائی کی طرح پر پٹتا ہوا چلا گیا اور وہ شخص حجر اسود کے قریب پہنچ گیا۔ ولی عہد کے ہمراہ دارالحکومت شام سے آئے ہوئے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ ولی عہد تمام دنیاوی شان و شوکت اور جان توڑ کوشش کے باوجود حجر اسود تک نہ پہنچ سکا تھا، چنانچہ یہ منظر دیکھ کر ان کی حیرانی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ان میں سے ایک شخص نے ہشام سے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ ہشام کو بخوبی علم تھا کہ یہ علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام ہے، لیکن اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے جواب دیا، میں اس شخص کو نہیں پہچانتا۔ ایسے موقع پر ہشام کے خوف کی وجہ سے کس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ امام کے تعارف میں اپنی زبان کھولتا۔ ہر ایک کو یہ معلوم تھا کہ ہشام کی تلوار سے خون ٹپکتا رہتا ہے، اور اس وقت زبان کھولنے کا مطلب اس کی تلوار کو گلے لگانا ہے۔ لیکن اس دور کے مشہور اور ممتاز شاعر عرب حمام ابن غالب المعروف فرزدق کو اپنی جذبات پر قابو نہ رہا اور بے ساختہ بول پڑا، لیکن میں اس شخص کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد بھی فرزدق کو تسکین نہ ہوئی، چنانچہ وہ قریب کی بلندی پر کھڑا ہو گیا اور امام کی مدح میں فل البدیہ قصیدہ نہایت خوش و خروش کے ساتھ اپنی مخصوص آواز میں پڑھنے لگا۔ فرزدق کا یہ قصیدہ عربی اور ادبیات میں شاہکاری حیثیت کا حامل ہے۔ قصیدے کا مطالعہ کرنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کے دل میں جذبات کا زبردست سیلاب امڈ رہا تھا، اور اس نے اپنے روحانی جذبات کو اشعار کے قالب میں جس طرح پیش کیا ہے، اس کے لیے انتہائی پرسکون ماحول کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل ہی برعکس تھی۔ فرزدق کی نگاہوں کے سامنے ہشام کی ننگی تلوار چمک رہی تھی اور وہ فی البدیہ اشعار نظم کرتا چرا جا رہا تھا۔ اپنے اشعار میں فرزدق امام زین العابدین کا تعارف پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ شخص ہے کہ جس کو سرزمین بدھا کے تمام سنگریزے بخوبی پہچانتے ہیں۔ یہ کعبہ اس شخص کو پہچانتا ہے، حرم کی مقدس سرزمین اور حرم مقدس کے باہر کی خاک بھی اس شخص سے بخوبی واقف ہے۔ یہ بہترین بندگان خدا کا فرزند ہے، یہ انتہائی متقی و پرہیزگار پاک و پاکیزہ اور مشہور و معروف شخصیت ہے۔ ہشام ابن عبد الملک کو مخاطب کرتے ہوئے فرزدق امام کی یوں مدح سرائی کرتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ اس شخص کو نہیں پہچانتا، مگر تیرا یہ کہنا اس شخص کے لیے قطعی نقصان دہ نہیں ہے، یعنی تیرے یہ کہہ دینے سے اس شخص مرتبہ شخص کی عظمت و بزرگی میں کوئی کمی نہیں ہوئی، بفرض محال اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ تنہا تو اس شخص کو نہیں پہچانتا تو کوئی خاص بات نہیں ہے، کیونکہ سارا عرب و عجم اس شخص سے بخوبی واقف ہے۔ فرزدق کا یہ قصیدہ سن کر ہشام غیظ و غضب سے آگ ببولا ہو گیا اور فوراً حکم صادر کر دیا کہ فرزدق کو بیت المال سے جو وظیفہ دیا جاتا ہے اسے بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اموی حکومت سے ملنے والا وظیفہ بند کر دیا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فرزدق کو مکہ و مدینہ کے درمیان اسفان میں مقید کر دیا گیا۔ فرزدق کو یہ سزائیں اس لیے دی گئی تھیں کہ اس نے دلیرانہ انداز میں اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا تھا، لیکن فرزدق کی نظر میں ان دنیاوی مصائب اور پریشانیوں میں ڈال دینا فرزدق کی نظر میں ایک انتہائی معمولی سی بات تھی، اور اس کی ہمت و شجاعت کا یہ عالم تھا کہ قید خانے کی زندگی میں بھی وہ ہشام کی حرکتوں پر بھرپور تنقید کرتے ہوئے ہجویہ قصائد نظم کرنے سے باز نہیں آیا۔ جب حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ فرزدق کو حکومت کی طرف سے ملنے والا وظیفہ بند کر دیا گیا ہے اور وہ قید خانے کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو آپ نے اس کے لیے کچھ روپیہ قید خانے میں بھیجا، مگر فرزدق جیسے غیرت دار شاعر نے وہ رقم قبول نہیں کی اور کہا میں نے وہ قصیدہ اپنے عقید و ایمان کی ترجمانی اور صرف خوشنودی پروردگار کے لیے نظم کیا تھا، لہٰذا میں اس کے عوض میں کوئی رقم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت ابن الحسین علیہ السلام نے دوبارہ وہ رقم فرزدق کے پاس اس پیغام کے ساتھ ارسال کر دی، پروردگار عالم تیری نیت اور تیرے ارادے سے بخوبی واقف ہے، اور تیری نیت و ارادے کے مطابق وہ تجھے عمدہ جزا بھی عطا کرے گا۔ اگر تو نے یہ مالی امداد قبول کر لی تو اس کی وجہ سے پروردگار کی جانب سے ملنے والے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ امام نے فرزدق کے پاس یہ بھی کہلا بھیجا کہ اس رقم کو ضرور قبول کر لے۔ چنانچہ فرزدق نے امام کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے وہ رقم قبول کر لی۔ کہانی نمبر 37، بزنتی۔ احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی کا شمار اس دور کے جلیل القدر علماء و دانشمندوں میں ہوتا تھا۔ ان کے اور امام رضا علیہ السلام کے درمیان بہت دنوں تک خط و کتابت ہوتی رہی۔ بزنتی نے امام علیہ السلام سے بے شمار سوالات کیے اور امام نے ان کے ہر سوال کا اتنا منطقی جواب دیا کہ آخر کار وہ حضرت رضا علیہ السلام کی امامت کا معتقد ہو گیا۔ ایک روز اس نے امام سے درخواست کی، حکومت کی جانب سے میری آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں ہے اور مجھے ہر جگہ آنے جانے کی پوری آزادی ہے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ میں کسی روز آپ کے گھر آؤں اور کچھ دیر تک آپ کے علم سے استفادہ کروں۔ چنانچہ ایک روز شام کے وقت امام رضا علیہ السلام نے اپنی مخصوص سواری بھیجی اور بزنتی کو مہمان بلا بھیجا۔ علمی مباحث اور سوال و جواب میں آدھی رات گزر گئی۔ بزنتی مسلسل سوال کرتے رہے اور امام عالمانہ انداز میں ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ بزنتی اس خیال سے بے پناہ خوش تھے کہ آج امام علیہ السلام نے اپنا مہمان بلایا ہے اور اس سے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ ذاتی طور پر امام علیہ السلام کے علم سے استفادہ کر رہا ہے۔ رات گزرتی رہی یہاں تک کہ سونے کا وقت آ گیا۔ امام علیہ السلام نے خدمتگار کو بلایا اور کہا، جس بستر پر میں سوتا ہوں اسے بزنتی کے لیے بچھا دو تاکہ وہ آرام کریں۔ یہ پرخلوص محبت بزنتی پر غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوئی اور وہ خیالوں کی دنیا میں کھو گئے اور دل ہی دل میں یہ کہنے لگے کہ آج دنیا میں مجھ سے زیادہ سعادت مند اور خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے میرے لیے اپنی مخصوص سواری بھیجی کہ میں ان کے یہاں آ سکوں۔ یہ میں ہوں کہ امام علیہ السلام نے آدھی رات تک صرف مجھ سے گفتگو کی اور میرے سوالوں کا جواب دیتے رہے، اور یہ میں ہوں کہ جب میرے آرام کا وقت آ گیا تو امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کا ذاتی بستر میرے لیے بچھا دیا جائے۔ بس دنیا میں مجھ سے زیادہ سعادت مند اور خوش قسمت شخص اور کون ہوگا؟ غرض یہ کہ بزنتی اس قسم کے خیالات میں گم تھے اور انہیں دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہ تھی کہ اچانک امام رضا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے انہیں یا احمد کہہ کر مخاطب کیا۔ امام علیہ السلام کی آواز سن کر بزنتی کا شیرازۂ خیال منتشر ہو گیا۔ اس کے بعد امام رضا نے ارشاد فرمایا، آج تمہارے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا ہے اسے اپنے لیے فخر و مباحت اور دوسرے مسلمانوں پر باعث امتیاز قرار نہ دینا، کیونکہ صاصب بن سوہان حضرت علی علیہ السلام کے قریب ترین دوستوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ایک بار وہ بیمار ہوئے تو علی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے اس دوست کے گھر تشریف لے گئے اور بڑی دیر تک ان سے محبت اور شفقت کا سلوک کرتے رہے اور کافی دیر تک ساسا کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، لیکن چلتے وقت انہوں نے اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان باتوں کو اپنے لیے ہرگز فخر و مباحت کا باعث نہ سمجھنا، کیونکہ یہ تیری عظمت و بزرگی کی علامت نہیں ہے۔ میں نے یہ تمام امور اپنا فریضہ اور ذمہ داری سمجھ کر انجام دیے ہیں، لہٰذا کسی شخص کو یہ ہرگز نہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ امور اس کے صاحب کمال ہونے کی علامت ہیں۔